نشعر الشعر احمقهم بوقوفهم قعقاع. هيدو بيطلع الغباء عرف ميانجام سوا حاطني تيوسكو فكرنا هودي ميدانه ما شرطا الله تعالى کو جواب دینا مستحضر نہ ہوگا. ایسے ہی لوگوں کو غصہ آتا ہے اور ہمیشہ غصہ اپنے کمزوروں پر آتا ہے. کہتے ہیں کہ غصہ پاگل ہو جاتا. غصہ بہت چالاک نہایت ہوشیار مرض ہے, ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں سیر بھر ہوں اور جس کو جس پر غصہ آ رہا ہے وہ سرا سیر ہے, گردن مروڑ دے گا, ٹیٹوا دبا لے گا, اٹھا کے پٹک دے گا, تو کبھی ایسے سب پر غصہ آیا ہے؟ ایک شخص اپنی بیوی کی کٹائی کر رہا تھا. تین بھائی آ گئے بیوی کے بھائی یعنی ان کے برادر ان لا, اور تینوں میں کوئی ایک اسکی تھا, ایک بڑا تھانے دار تھا, ایک اور باکسر ماسٹر تھا باکسنگ اور جو لوگ کراٹوں کا ماہر تھا. اس کو دیکھتے ہی جو کہہ رہا تھا کہ میں آج پاگل ہو گیا ہوں, بڑی کٹائی کروں گا, اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیوی سے کہ خبردار جو ہوا ہوا معاف کرو, اب آئندہ کبھی پٹائی نہیں کریں گے, اپنے بھائیوں سے مت کہنا. یہ کہاں سے پاگلیٹ میں چاکلیٹ عقل کی آ گئی, اس پاگلیٹ کے اندر عقل کی چاکلیٹ کہاں سے آ گئی؟ بات تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احسن صاحب, ڈاکٹر عبدالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, انہوں نے کہا یہ بات کہ غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے, اپنے سے طاقتور پر غصہ نہیں آتا. ایک دبلا پتلا شوہر ہے اور بیوی اس اور ہے 40-30 کلو کا, اور بیوی ہے اس کی 90 کلو کی, 3 گنا زیادہ, وہ کبھی غصہ نہیں کرے گا. یاد رکھو غصہ بہت چالاک اور تکبر سے ہوتا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے میدان محشر کا خیال ہوتا ہے وہ اگر غصہ آ بھی جائے تو فوراً معافی مانگ لے گا. میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جاہل حل جوتنے والا نوجوان آیا اور میں نے اس پر غصہ کر دیا کچھ بدتمیزی پر, لیکن بہت زیادہ ڈانٹ دیا, تو بعد میں میں نے سوچا کہ یہ میرا شاگرد نہیں ہے اور میرا مرید بھی نہیں ہے, تو جب میں پیر اس کا نہیں ہوں, استاد بھی نہیں ہوں, تو مجھے کیا حق تھا غصہ کرنے کا؟ لہذا حضرت ڈیڑھ میل پیدل اس کو اس سے معافی مانگنے گئے, اور پریشانی میں اللہ کی عظمت میدان محشر کے خوف سے راستہ بھی بھول گئے. لہذا مین روڈ اور شاہراہ چھوڑ کر ارہر کے کھیت میں گھستے گھستے کسی طرح سے وہاں پہنچے اور پہنچ کر کہا بھائی پیر پکڑتا ہوں, مجھ کو معاف کر دو, قیامت کے دن مجھ سے انتقام نہ لینا. اس نے کہا حضور آپ عالم ہیں, میں جاہل ہوں, میں عمر میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, آپ بڑے ہیں. ان کا دیکھو چھوٹے بڑے کی بات مت کرو, عالم جاہل کی بات مت کرو, قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ظالم جاہل ہے عالم ہے. ہر شخص کو ظلم کا بدلہ اس کو ملے گا. یہاں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو کمزور پا کر اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے, بھائی برادر اللہ اور فادر اللہ بھی نہیں ہے, لہذا ہر وقت اس کی ٹھکائی پٹائی جب جیسا چاہتے رولاتے رہتے. ایسے لوگوں کو میں نے خطرناک مرض میں مبتلا پایا, اور اس کے برعکس بھی ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ستایا اس کا بھی انجام بہت برا دیکھا. اس لیے میں بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 جو آج سنایا گیا ہے, یہ اپنی اپنی بیویوں کو یہ ایسی جلدی میں خود نہیں پڑتی ہیں, وہ جہاں شوہر کا ذمہ حق ہے وہ دیکھتی ہے, ان کے ذمے کیا حق ہے شوہر کا وہ نہیں دیکھتی, زبردستی ان کی کان میں ٹھونسو. جیسے کہ بہادر آباد میں ایک ہوٹل ہے, اس کا نام بھی ٹھونسو ہے. پڑھ کے سناؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو. ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں, یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو, یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو, یاد ہو گیا؟ یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو, جو پڑھے گا اس کے چھوٹے بڑے سب خوش رہیں گے. اگر اس کو پڑھ کر 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ میرے بیٹوں کو لائق بنا دے, فرما بردار بنا دے, دیکھو کیسا اثر ہوتا ہے. بیوی اگر نالائق ہے, موذی ہے, اذیت پہنچاتی ہے, اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ انعاموں کی برکت سے اس کا دل باادب کر دے, فرما بردار بنا دے. اگر کوئی بھائی ستا رہے ہیں تو بھائیوں کے لیے پڑھو. جہاں بھی کوئی گاڑی رک رہی ہو, مشکل میں آپ پھنسے ہو اور آپ کا پیسہ بھی نہ دے رہا ہو, کرایہ دار کرایہ نہ دے رہا ہو اور بزنس مین کا پیسہ کہیں رک گیا ہو, قرضہ نہیں لیا نہیں دے رہا ہے, سودا خریدا پیسہ نہیں, جہاں بھی گاڑی اٹکے انسانوں سے کام ہو فوراً اس کو پڑھو ان شاء اللہ, یا سکو یا قدوس یا غفور یا ودود. اور اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. حدیث شریف کی دعا ہے. کوئی مشکل ہو, اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے, اے اللہ کہیں مشکل کی آسانی نہیں مگر جو آپ مشکل کو آسان کرو. ساری دنیا میں پھرو, مشکل آسان نہیں ہوگی. لا سہل لا نبی دن سے, یعنی کسی قسم کی آسانی کہیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے. لا نفی جنس کے معنی کہ سارے عالم میں کہیں آسانی نہیں ہے, مگر اے خدا جس چیز کو آپ آسان فرما دیں. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا, اور آپ ہمارے غم کو مشکل کو آسان کر سکتے. وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت, لیکن اے خدا جب آپ چاہ لیں, لہذا آپ چاہ لیں, اپنا فیصلہ اپنا ارادہ کر لیں, ہمارے غم کو ہماری مشکل کو آسانی کا فیصلہ آپ کر لیں, پھر وہ بالکل سب مشکل آسان ہو جائے. یہاں تک کہ گناہوں کے تقاضے جس کو آ رہے ہوں, بدنظری کا مرض ہو, کوئی گناہ کرنے کا, اس کو پڑھ پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میں نفس کی بدماشیوں سے, نفس کی شرارتوں سے مشکل میں پڑا ہوا ہوں, لہذا آپ میری اس مشکل کو آسان فرما دیں, انشاءاللہ نفس کا مقابلہ بھی آسان ہو جائے. اگر مسجد کا امام ہے, کمیٹی والے ستا رہے ہیں, تو امام اس کو 7 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد اور دعا کرے کہ یہ اللہ میرے کمیٹی والوں کا دل نرم کر دے اور ان کے دماغ سے دل سے ظلم نکال دے. جب میں نے افریقہ میں اس کو بیان کیا تو کمیٹی والے سے ایک ممبر نے پوچھا کہ اگر کمیٹی والے جو ہیں وہ بھی یا صبح یا قدوس پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ امام بھی ستائے گا نہیں, تختہ تمہارا نہیں اٹھے گا. بہرحال یہ ہر مشکل کے لیے وظیفہ بتا دیا, اس سے محبت بھی پیدا ہوتی, جس ماحول میں آپ رہیں گے محبوب رہیں گے انشاءاللہ. اس 4 نام کی برکت سے, یا سبور یا قدوس یا غفور یا ودود. سفر میں بھی بہت آسانی, کسٹم پر آسانی, امیگریشن میں آسانی, ایئرپورٹوں پر ٹکٹ لے, جہاں مشکل ہو بس یا سبور یا قدوس یا غفور یا ودود کو. اور اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. جس کے پاس یہ دعا نہ ہو خانقاہ سے لے لینا. تو غصے کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. یہ غصے کی بیماری ایسی خطرناک ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں سے لڑا دیتی ہے اور بڑوں کی مہربانیوں سے چھوٹوں کو محروم کر دیتی ہے. کیونکہ بھائی جب بڑے خوش ہوں گے جب نہ مہربانی کریں گے, اور چھوٹا اگر کوئی مرید, کوئی بیٹا اپنے باپ سے, مرید اپنے پیر سے, شاگرد اپنے استاد سے, بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ لڑے گی تو بڑوں کی مہربانی پائے گی؟ اور بندہ اللہ سے بھی لڑا دیتی ہے, غصہ ایسا ہے شیطان کو غصہ آ گیا, شیطان اللہ بھی اس سے لڑ گیا. اتنی خطرناک بیماری ہے یہ. مگر اس کا منشا واستکبار ہے, تکبر جب آئے گا اسی وقت پھر غصہ آتا ہے. جو آدمی اپنے لیے یہ سوچے گا کہ قیامت کے دن معلوم نہیں ہمارا کیا حل ہوگا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی صاحب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی ہر وقت غم زدہ ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہ وہ اولیاء اللہ علماء دین ہیں کہ ساری امت ان کو اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء جن کے مرید تھے ان کا یہ حال ہے. اور آج 2-4 رکعت کر پڑھ کے, 2-4 حج عمرہ کر کے قابو میں نہیں ہے, جس کو دیکھو ڈانٹ ڈپٹ کی, میرے ساتھ آپ نے گستاخی کی, کیوں اپنی شان بناتے ہو؟ اپنی کوئی قیمت نہ لگاؤ, قیامت کے دن ہماری قیمت اللہ تعالیٰ لگائیں گے. علامہ شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وہ شخص پڑھ لے جس کے دماغ میں بڑائی آئے, زبردست اکسیر ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. بتاؤ اس شعر کو یاد کرنا مشکل ہے؟ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. کیا تقبل کرتے ہو میں یہ ہوں, علم, عمل, باقی روپیہ پیسہ, ان چیزوں پر کیا ناز کرتے ہو؟ سوچو قیامت کے دن کیا قیمت لگی. ایسے ویسے پر جس کو یہ شعر نہ یاد ہو پھر وہ ظالم ایسا ہی ویسا ہے. جس کو ایسے ویسے کا بھی شعر یاد نہ ہو کتنا آسان ہے تو ہم پھر سن لو ایک دفعہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, پڑھو. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. کیا بھائی کوئی مشکل شعر ہے؟ اور جس کو مرض ہے رومانٹک دنیا کا, حسینوں پر نظر بازی کا, اس کے لیے یہ شعر ایک اور ہے کہ ان کا جغرافیہ ایک دن بدل جائے گا, الو کی طرح سے وہاں بھاگو گے جیسے گدھا بھاگتا ہے شیر سے. جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے ایسے جب جغرافیہ بدل گیا تو الو کی طرح سے محمد کی طرح سے بھاگے. جہاں رات دن غزلیں پڑھ رہے تھے, جماعت کی نمازیں فوت کر رہے تھے, ہم لوگ ناپاک رہتے تھے, پھر اسی صورت سے بھاگتے ہیں وہ. تو ہے حماقت کیا نہیں, یہ عشق مجازی بہت ہی خبیث چیز ہے, انسان کو خبیث بنا دیتی, پیشہ پیخانے کے مقام تک پہنچا دیتی ہے یہ صورت پرستی جو. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے سالکان طریق, اے اللہ کے راستے پر چلنے والوں, شاہ راہ حق تعالیٰ کا تمہارے لیے کھلا ہے, اگر تم ایک کام کر لو, صرف ایک عمل کی صورت پرستی چھوڑ دو, صورتوں سے توبہ کر لو. غرض صورت بگزری ہے دوستاں, غرض صورت بگزری ہے دوستاں, اے دوستو اگر تم صورت پرستی چھوڑ دو, گلستانس گلستانس گلستان, تو اللہ کے قرب کا باغی باغ ہے. یہ سالکوں کو ہمیشہ شیطان الو بناتا ہے, جیسے کوئی چڑیا اڑنا چاہتی ہے اور شکاری اس کو چاہتا ہے اڑے نہیں, تو اس کے پر میں لاسا لگا دیتا ہے, گم لگا دیتا ہے, گوند لگا دیتا ہے. ایسے ہی شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص اپنے شیخ کا عاشق و فداکار ہے اور یہ کہیں بہت اونچا اولی اللہ نہ بن جائے, شیخ کی محبت و خانقاہ کی صحبت اور رات و دن ذکر اور تصنیف و تعلیف سے ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت اونچا درجے پر پہنچ جائے, تو ابلیس کوشش کرتا ہے کہ اس کے روح کے پروں میں مردہ لاشوں کی کسی کے ڈسٹمبر اور نمکینیت اور جغرافیہ زیادہ دکھا کر اور بسمرزم کر کے اس کے چکر میں ڈال دیتا ہے. پھر یہ انسان اللہ کا نام زبان پر ہوتا ہے, دل میں وہی حسین اس کے غصے ہوتے ہیں, مردے لیتے ہوتے ہیں. جس کے گھر میں مردے ہوں گے کوئی شریف آدمی دعوت کھائے گا وہاں, جس کے دل میں مردوں کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے دل میں آئیں گے. کیا سوچتے ہو ذرا سوچو اپن سے. اور پھر جب کہ الو کی طریقے سے ایک دن بھاگو گے, جب شکل بدل جائے گی, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی. اختر کا شعر سنو, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. اور میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو پریشان پایا. ولیم فائز کھائیں لیکن قواعد صحیح نہیں, نیندیں حرام ہیں, ہتھوڑے دل میں ہیں, مغزے دماغ میں کھوٹے. بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. کتنا عجیب ربائی, عجیب قطع اختر کو اللہ نے عطا فرمایا. حسینوں کا جغرافیہ نیل بدلا, حسینوں کا جغرافیہ نیل بدلا, کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر, تمہاری تاریخ ذلیل خوار ہو جائے. حسینوں کا جغرافیہ نیل بدلا, کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر, یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے, یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے, زحل مشتری اور مریخ لے کر. دیکھو اختر کی شاعری بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ, یہ شاعری دماغ سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. فقیروں کی خدمت, اللہ والوں کی خدمت کی برکت سے یہ اشعار اصلاح امت کے لیے اختر کہتا ہے, اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے کہتا ہے. مجھے امت سے اصلاح کی فکر ہے مگر اس سے زیادہ ہم کو اپنی فکر ہے, کیونکہ اگر ہم نے غیر اللہ سے اپنے کو نہ چھڑایا تو پھر دوسروں کو ہم کیا چھڑائیں گے. جو خود پھنسا ہو, جو خود قید خانے میں ہو, وہ ایک قیدی دوسرے قیدی کو کبھی چھڑا سکتا ہے؟ قیدی کو تو باہر سے آدمی آتا ہے, جیل کے اندر جو نہیں ہوتا باہر سے آ کر ضمانت لیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی قیدی, دو قیدی ہوں کسی قید خانے میں اور ایک قیدی نے دوسرے قیدی کی ضمانت لے کر چھڑا دیا ہو اس کو؟
یہ مولوی رحمتہ اللہ علیہ کا مضمون ہے جس کو نثر میں پیش کر دیا میں نے, یہ میرا مضمون نہیں ہے. جلال الدین حضرت عارف رومی کا ہے کہ جو ایک قیدی دوسرے قیدی کو کبھی نہیں کہا, کہے بہت زندہ لیے در اقتناس, مرد زندہ لیے دیگر را خلاص. ایک قیدی دوسرے قیدی کو خلاصی نہیں دلا سکتا, لہذا دین کا خادم اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کو قیدی ان تمام گناہوں سے خلاصی دے دے, پھر وہ دوسروں کو خلاصی کی فکر کر سکتا. جو خود دلدل میں پھنسا ہے وہ دوسرے کو دلدل سے کیسے نکالے گا, دونوں کودیں گے دونوں دلدل میں پھنستے جائیں گے. لہذا اس کو باہر ہونا چاہیے. کنویں میں گری ہوئی ڈول کو وہی نکالتا ہے جو کنویں کے باہر ہوتا ہے. جو کنویں میں ڈولیں گری ہیں کیا وہ ایک ڈول دوسرے ڈول کو نکال سکتی ہیں؟ حالانکہ ڈول ہی نکالے گی مگر وہ کنویں کے باہر ہو, اپنا ڈول پھینکے اور کنویں سے باہر ہو, پھر وہ جو گری ہوئی ڈول ہیں برتن ہیں پانی کے, ان کو پھنسا پھنسا کے کڑے ایسے لگے رہتے ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے, وہ نکالتا رہتا ہے. اور جب وہ مر جائے گا تب پھر دوسرا نکالنے والا آئے گا. اس لیے شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ لازم ہے, یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے کہ جیسے ڈول نکالنے والا اگر اس کا روح نکل جائے تو اب اس کی ڈول بھی وہیں گر جائے گی کنویں کے اندر, اب وہ ڈول نہیں نکال سکتی. آپ کو ڈول کی نکالنے والا, ڈول کا پکڑنے والا باہر ہونا چاہیے اور زندہ ہونا چاہیے. لہذا جب اپنے شیخ کا مربی کا انتقال ہو تو لازم ہے کہ دوسرے شیخ کو فوراً کر لو, دیر مت کرو. یہ بھی مت کہو کہ ارے میاں وہ اب وہ ایسا شیخ کہاں ملے گا. جیسا بھی ہو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اولیاء کاملین کو پیدا کرنا. قیامت تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قوموا مع الساجدین, اے ایمان والو متقین بندوں کے ساتھ رہو, اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تو ولی اللہ بن جاؤ گے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت اولیاء اللہ کا حکم دے اور دنیا سے اولیاء اللہ اٹھا لے؟ جو بے وقوف جاہل کہتے ہیں ارے اولیاء کہاں اولیاء اللہ ہیں, اولیاء اللہ تو قبروں میں ہیں, آج کل تو سب 420 ہیں, 420 ہیں, فرادیاں ہیں, یہ سب قرآن پاک کا منکر ہے, منحرف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ تقوا والے اور اولیاء اللہ کے ساتھ رہو صحبت میں, تو اولیاء اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہے قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ روئے زمین پر ہمیشہ اولیاء اللہ کو پیدا کرتا رہے. ایک ولی اللہ جب دنیا سے جائے گا ہزاروں ولی اللہ بنا کر جائے گا انشاءاللہ, ورنہ آج اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ہوتا. حکیم امت گئے کتنے ولی اللہ بنا کر گئے, جو بھی ولی اللہ جائے گا دنیا سے ہزاروں کو چھوڑ کر جائے گا انشاءاللہ اس کی صحبت سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی غصہ بہت خطرناک بیماری ہے اور غصے کی وجہ سے بہت سی بیویاں متعلقہ ہو گئیں, چھوٹے چھوٹے بچے محروم ہو گئے, تین طلاق نکل جاتا ہے, یہی غصہ نکالتا ہے. بعد میں چلاتا ہے, ایسا چلاتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ نکالو, مولوی کہاں سے لائے گا, مولوی کے ہاتھ میں ہے مسئلہ بنا لینا. وہ بتاتا ہے, بناتا نہیں ہے, بناتے ہیں اللہ رسول. ایک نقطہ زیادہ کر دو بس, بنانا اللہ کے ذمے ہے, قانون شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے اور فقہاء کرام کے ذمے ہے, لیکن بتانا علماء دین کے ذمے. ایسے کتنے بیٹے آپ ہو گئے, باپ کو ستایا, باپ نے ان کو آپ کر دیا اور باپ ناراض کیا, جہنم رسید کر دیا. کتنے مرید نالائق ہو گئے شیخ کے ساتھ گستاخی کر کے, کتنے شاگرد استاد کے ساتھ بدتمیزی کر کے علم سے محروم ہو گئے, اس کا نام آج کل اشتراک. بتائیے یہ دین تعلیم لوگوں کا کام ہے اشتراک کرنا, یا انگریز یورپ کے لوگوں کا کام, کافروں کا کام؟ اب دینی طلبہ بھی کرنے لگے اشتراک کر لیا, ہڑتال کر لیا, نہیں پڑھیں گے, یہ کیا محروم نہیں ہوں گے؟ اپنے اساتذہ کرام کی ڈیوٹیوں کی خاک بن کر رہنے سے علم آتا ہے. اب غصے کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے پہلے اس آیت کی تفسیر سنیے, والکاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, علامہ دوسری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تفسیر غلمانی میں, والعالمین نازل نہیں فرمایا کہ غصے کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتے ہیں, معدوم کر دیتے ہیں. عالمین نہیں, عالمین عین سے عالمین, معدوم نہیں کرتے, بلکہ غصہ آتا ہے ان کو بھی لیکن اس کو پی جاتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جتنا انسان غصہ پیتا ہے اتنے ہی نور بن جاتا ہے. ایک چھٹانک اگر غصہ آیا, ایک چھٹانک, تو اس کو پینے سے ایک چھٹانک نور بن گیا, اور کسی کو آدھا کیلو آ گیا تو تو آدھا کلو نور بن گیا, جتنا غصہ پیے گا اتنے ہی نور بن جائے گا. والکاظمین الغیظ فرمایا, اور غیظ معنی کیا ہے؟ وہ غصہ جس سے اندر گھٹتا رہے اور ارادے انتقام نہ ہو. غصہ میں, غضب میں اور غیظ میں, غیظ میں اور غضب میں کیا فرق ہے؟ غیظ معنی بھی غصہ اور غضب معنی بھی غصہ, دونوں میں کیا فرق ہے؟ دو فرق ہے جس کو مفسر عظیم اللہ علوسی فرماتے ہیں. نمبر ایک کہ غیظ میں ارادے انتقام نہیں ہوتا, کیونکہ اسی لیے غیظ کے لیے غضب کا لفظ آتا ہے کہ اندر اندر سلگتا رہتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو غم تھا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام میں, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا وہ ہوا قذیب, اور وہ گھٹ رہے تھے اندر اندر. وہ بھی عزت آئینہ ہو, ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئیں. اپنے پیاروں کے ساتھ ان کا یہی معاملہ عجیب و غریب ہے, جو جسے اپنا اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. کتنے درجات بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. آج ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے ہم لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں, صبر سے رہو ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ ڈال ہٹائیں گے انشاءاللہ. امیدوار رہو اللہ پاک سے, کہیں اور کوئی خدا ہے؟ ایک ہی تو اللہ جی ہیں, کہاں جاؤ گے؟ انہیں سے روتے رہو, اسی چوکھٹ پر رگڑتے رہو, کہاں جاؤ گے؟ تو غیظ, غیظ وہ غصہ ہے جس میں ارادے انتقام نہیں ہوتا, اندر اندر گھٹتا رہتا ہے. اور غضب وہ غصہ ہے جس میں ارادے انتقام ہوتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ غضب کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے, مخلوق کی طرف بھی ہے. مخلوق کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کل صاحب غضب ناک ہیں, ابار آج کل غضب میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غضب میں ہے آج کل. تو اور غیظ کی نسبت صرف مخلوق کے لیے ہے, اور اللہ کے ساتھ غیظ کا استعمال جائز نہیں ہے. والکاظمین الغیظ, یہ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے. اور دونوں کے غضب میں, مخلوق کے غضب میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا فرق بیان کیا ہے کہ جب مخلوق میں غضب آتا ہے, غصہ آتا ہے, تو اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے. ان الغضب جمرتن, غضب ایک آگ کا شعلہ ہے. تتوقد فی قلب بنی آدم, وہ بنی آدم اولاد آدم کے دل میں روشن ہوتا ہے, آگ روشن ہوتی ہے. اللہ ترا, اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ ترا کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الا حمرت عینی, نہیں ہی جس پر غصہ آتا, جس کے اندر آتا ہے آنکھ لال ہو جاتی ہے. یہ آنکھ کی سرخی بتا رہی کہ اندر آگ لگی ہے. اللہ ترا الا حمرت عینی ہی و انتفاق اوداجی ہی, اور اس کی رگیں پھول گئی ہیں. جب وہ تھوکتا ہے آگ تو پھر مشک پھول جاتی ہے, جس کی رگ بھی پھول جاتی ہے. لیکن یہ علامت مخلوق کے لیے, اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ آج کل غضب میں ہیں, تو یہاں یہ ترجمہ جائز نہیں ہوگا کہ آنکھیں لال ہیں اللہ میاں کی اور گردن میں اللہ میاں کی رگیں پھولی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا اذا ان الغضب اذا اس ندا اللہ, جب غضب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا, ارادۃ الانتقام من الرسال, کہ اب اللہ نے نافرمانوں سے زمین پر بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا. ارادۃ الانتقام من الرسال, نافرمانوں سے ارادہ انتقام کر لیا اللہ نے. وانزال العقوبۃ بہم, اور اللہ نے اب ارادہ کر لیا کہ ان پر عذاب نازل کرنا. دو چیز, ارادۃ الانتقام من الرسال, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب غضب کی نسبت کی جائے گی دو مفہوم اس سے بیان کیے جائیں گے. نمبر ایک, ارادۃ الانتقام من الرسال, عاصی کی جمع وسات ہے, یعنی گنہگاروں سے انتقام لینا ہے. نمبر دو, وہ انذار العقوبۃ بہم, اور عذاب کو نازل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنے غصے سے. اب غصے کو ضبط کرنا, غصے کو بالکل ختم کر دینا ہم پر فرض نہیں ہے, کیونکہ اگر غصہ بالکل نہ ہو تو ہم جہاد بھی نہیں کر سکتے, اور غصہ وہاں بھی ضبط کرنا جائز نہیں ہے جہاں کی دین کو نقصان پہنچ رہا ہو. وہاں غصہ کرنا فرض ہو جائے گا تاکہ دین کو نقصان نہ ہو. اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, غصے کو ضبط کرنے میں شرط لگا دی, یعنی بے شرط شے ہی عمل ثابت ہوگا. وہ بے شرط شے کیا ہے؟ اذا لم یکن اخلال بالدین بذلک الغضب, اذا لم یکن بذلک اخلال بالدین, غصہ ضبط کرنے سے اگر دین میں خلل کا خطرہ ہو تو وہاں غصہ لازم ہوگا, غصہ کرنا. اب کوئی آدمی ہندوستان سے جنگ شروع ہو جائے اور بارڈر پر جا کر کہے کہ جناب بھائی ہندو بھائیوں, ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے آپ سے لڑنے کے لیے, بتاؤ جائز ہوگی توازو؟ ایسے وقت میں توازو حرام. وہاں یہ کہنا پڑے گا تم شیر ہو, ہم سوا شیر ہیں, دس بیس کو ہزاروں کو مار کر تب شہید ہوں گے. آسانی سے ہم کو آلو گاجر نہ سمجھنا, ہم سبزی نہیں ہیں, گوشت کھاتے ہیں, بہادر قوم ہیں, کلمہ ہمارے دلوں میں ہے لا الہ الا اللہ. تو یہ اس کے لیے یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ غصہ ضبط کرنا جب جائز ہوگا کہ دین کا خلل نہ ہو. اذا لم یکن بذلک اخلال بالدین, عربی عبارت اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ جو علماء دین بیٹھے ہیں ان کو یقین آ جائے کہ اختر جو بیان کر رہا ہے کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے. اذا لم یکن بذلک اخلال بالدین, جس غصے کو ضبط کرنے سے دین کو خلل نقصان نہ پہنچے, وہاں غصہ ضبط کرنا فرض ہو جائے. اس کے بعد اللہ مالوسی نے چار حدیثیں بیان کی اس کی تفسیر میں. نمبر ایک کہ جس کو غصہ آئے اور اس غصے کو وہ پی جائے اور انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے لیکن انتقام نہیں لیتا, من کظم غیظہ وہو یقدر علی انفاذہ, جس کو غصہ آیا اس کو نافذ کرنے کی طاقت ہے لیکن ضبط کرتا ہے, ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا, اللہ اس کے دل کو ایمان و سکون اور امن اور ایمان سے بھر دے گا, یعنی سکون بھی دے گا اور ایمان بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا. چانچہ میرے شیخ نے جب معافی مانگی رات ہی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اسی رات یہ عمل قبول ہوا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کی کشتی تھی کچھ فاصلے پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشتی پر اور ان کی کشتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے اور ہمارے شیخ کی کشتی ذرا فاصلے سے ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو, ایسی آواز آئی دیکھو یہ ٹک سے آواز آئی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ کئی برس ہو گئے اس خواب کو مگر وہ ٹک کی آواز کشتی ملنے کا مزہ ابھی تک آ رہا ہے, اور حضرت شاعر نہیں تھے مگر اس نعمت کو اپنے شعر میں بیان کر دیا. مشترک دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو, مشترک دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ. کتنا بڑا انعام ملا, معافی مانگ لینے سے, تلافی کر لینے سے. جس پر غصہ آئے فوراً معافی مانگو. تو پہلی حدیث سن لیا آپ نے کہ جس کو غصہ آئے اور اس کو ضبط کر لے اللہ اس کے دل کو ایمان سے اور امن سے, امنن و ایمانن, ملا اللہ قلبہ, اللہ اس کے دل کو بھر دے گا ایمان سے اور سکون سے. نمبر دو, جس کو غصہ آئے اور ضبط کر لے, من کظم غیظہ وہو قادر علی انفاذہ, اس کو نافذ کرنے کی طاقت انتقام کی ہے لیکن اللہ کے خوف سے انتقام نہیں لیتا, اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ فلیختر من ای حور شاء یوم المحشر, اس کو اختیار دیا جائے گا تم جس حور کو چاہو انتخاب کر لو, اپنی پسند کی چھانٹ لو, آج اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تیسری حدیث, دو حدیث ہو گئی, یہ تفسیر رحمانی نے نقل کیا اس آیت کو سمجھانے کے لیے, غصے ضبط کرنے کے لیے. تیسری حدیث کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا قیامت کے دن, من کان اجرہ علی اللہ, جس کی مزدوری اللہ کے ذمے ہو, من کان اجرہ علی اللہ فلیقم, جس کا مزدوری اللہ کے ذمے ہو کھڑا ہو جائے, فلا یقوم احد من الناس الا من عفا, کوئی نہیں کھڑا ہوگا جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا وہی کھڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں بندے کو معافی دی تھی آج ہمیں اس کا بدلہ مزدوری دے دیجیے. سبحان اللہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں غصہ دیا ہے اسی لیے دیا کہ بندے ہمارے غصے کو پی جائیں اور معافی دیں ہمارے بندوں کو تاکہ قیامت کے دن ہم ان کو معاف کر دیں. تو یوں سمجھیے غصہ ہماری مغفرت کا سامان ہے, غصہ ہماری مغفرت کا سامان ہے, بشرط کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتے دار سے فرمایا کہ اب ہم تم کو کبھی احسان نہیں کریں گے، ہم تم کو کبھی نہیں معاف کریں گے، اور کبھی تمہارے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے، تم نے بہت صدمہ مجھ کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اے ابو بکر صدیق تم اپنے رشتہ دار کو معاف کر دو اور میں تم کو قیامت کے دن معاف کر دوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اعلان فرمایا واللہ، یہ روایت نقل کی علامہ علوسی نے تفسیر حرمانی میں، کہ ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم ابو بکر محبوب رکھتا ہے صدیق کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں اپنے رشتہ دار کو معاف کرتا ہوں، اور اس رشتہ دار کو بلا کر فرمایا کہ پہلے سے بھی زیادہ آپ تم پر احسان کروں گا۔ دیکھا آپ نے، چوتھی حدیث سنیے، یہ روایت تو میں نے اپنی طرف سے بیان کی، تفسیر روح المانی نے چوتھی حدیث بیان کہ میں یوہن بان یورتفا مکان ہوں، جس کو محبت ہو کہ اس کا جنت میں مکان وسط میں بہت اونچا ہو، وہ درجہ تو اس کا درجہ بلند ہو، تو تین کام کر لے، فلیاف من ظلمہ، وہ معاف کر دے جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، ایک، نمبر دو، ولیوت من حرمہ، جو اس کو محروم کرے اس کو دیا کرے، ایک بھائی ہے کبھی نہیں کچھ دیتا، دوسرا بھائی اس کو عید بقرعید ہمیشہ ہدیہ دے رہا ہے، آپ بدلے کا انتظار نہ کرو، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، یہ نہ سوچو بھائی کچھ نہیں دیتا اللہ ہم بھی نہ دیں۔ تو تین عمل، نمبر ایک فلیاف من ظلمہ، جو ظلم کرے اس سے معاف کر دو، نمبر دو ولیوت من حرمہ، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، نمبر تین ولیسر من قطع ہو، جو قطع رحمی کرے، خون کے رشتے کا حق ادا نہ کرے، تم اس سے ادا کرتے ہو، یک طرفہ چلا دو، اللہ کی امیدوں پر کی، یہ نہیں کرتا ظالم، یہ نہیں دیتا تو اللہ سے لیں گے، اللہ تعالیٰ تو دیں گے انشاءاللہ۔ چار حدیثوں کے بعد میں ہمیشہ اس آیت پر جب بیان کرتا ہوں سات حدیثیں بیان کرتا ہوں، جس میں سے چار ہو گئی۔ پانچویں حدیث، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے عبداللہ ابن مسعود، وہ نہیں، یہ ابو مسعود دوسرے ہیں، یہ اپنے ایک غلام کو پیٹ رہے تھے، کانا یضرب عبدا لی، اپنے بندے اپنے غلام کو پٹائی کر رہے تھے، اتنے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، کیا بلاغت ہے کلام نبوت، تو سطر کا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیروں میں بیان کر دیا کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، یعنی خدا کو زیادہ قدرت ہے تجھ کو، تجھ پر جو تو اپنے غلام کو پٹائی کر رہا ہے، اللہ کو تجھ پر قدرت زیادہ ہے اس طاقت سے جتنی طاقت سے تو اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے، یہ ہے کلام نبوت کی برابر، اللہ اقدر علیک منک علیہ، سبحان اللہ کیا کلام نبوت کی بلاغت ہے، یہ عمی ہے جس نے مدرسے کا نور نہیں دیکھا، مگر کیا اللہ نے ان کو کمال دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتیم نے کی ناکردہ قرآن درست، یہ وہ یتیم لڑکا ہے جس پر ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا اور کتب خانے جنب ملت بشش سارے عالم کے کتب خانے منسوخ ہو گئے، توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ، انجیل منسوخ، ساری آسمانی کتابیں ختم، ناز منسوخ ختم، یہ وہ یتیم ہے جو اس حالت میں جوان ہوا ہے، یتیم کی ناکردہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ جس کا قرآن مکمل ابھی نازل نہیں ہوا، صرف اتنا بسم ربک نازل ہوئی غار حرا میں، آپ نے غار حرا پر ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، یعنی آفتاب نبوت غار حرا سے طلوع ہوا ہے، خلوت غار حرا سے ہوا، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، تم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو، تم نے ویرانوں کو کیا سمجھا، تو غار حرا کو، اسی سے آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کا مقام وہیں سے بنتا ہے، یہ اختر کا شعر، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو، اے دوستو تم ویرانوں کو اور خلوتوں کی عبادتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ ویرانے بڑے کام کے ہیں، یہیں سے دیوانے بنتے ہیں، انہیں ویرانوں سے دیوانے بنتے ہیں. میرا ایک اور شعر ہے جس کی وجہ سے اکثر سفر کرتا ہے. پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے. کئی حدیثیں ہوں گئی. دیکھو حضرت یہ ابا مسعود، ابو مسعود نے دیکھا کہ کس کی آواز ہے یہ، دیکھا تو فیدا ہوا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ ہوا حرم لوجه اللہ، میں نے آزاد کر دیا. آپ کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابا مسعود، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تو اس کو سلوک دیتی، چلا کے خاک کر دیتی. چھ حدیثیں ہو گئی. ساتویں حدیث، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسلا. عبارت جس طرح صحیح کرنے وہ لوگ جو اس کو اور طرح سے پڑھتے ہیں، ان الغضب یفسد الایمان، غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. کما یفسد الصبر العسلا، صبر معنی یہی ہیلوا، ہیلوا کڑوی دوا ہے، ڈاکٹر حکیم سے پوچھو کڑوی دوا. ایک من شہد ہو، ذرا سا ہیلوا ڈال دو سب کڑوا. سات حدیثوں کے بعد اب اس کی تفسیر کو اللہ عالم سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، جلدی بھی بیان کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ علی ابن حسین ابن علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی، اپنے ان کا خادم ان کو وضو کرا رہا تھا، اتنے میں لوٹا گر گیا، زخمی ہو گیا سر، غصے سے دیکھا. حق اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً فرمایا قد کذبت غیظی، میں نے غصہ پی لیا. پھر اس نے کہا ولا عفین عن الناس، اور خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا قد عفوت عنک، میں نے معاف بھی کر دیا تجھ کو. فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اور پھر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. فرمایا جا تجھ کو آزاد بھی کر دیا. اب شیخ نے واقعہ اس لیے ملا ہو، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، کتب خانے کا نوکر تھا، کتب خانہ یحویہ، یحیویہ اپنے والد کے نام پر رکھا تھا. ملازم نے کہا حضور معاف کر دیجیے. فرمایا دس دفعے غلطی کیا ہے، میں تمہارا کتنا بھگتوں، اتنا معاف کرتے کرتے تھک گیا، کتنا بھگتوں، بھگتنا سمجھتے ہو اردو کی زبان ہے، کتنا برداشت کروں. مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبدیلی جماعت بیٹھے تھے، چچا سگے تھے. شیخ سے فرمایا مولانا زکریا صاحب سن لو، میرے بھتیجے سن لو، اتنا بھگت لو اپنے نوکروں کا جتنا اپنا بھگتوانا ہو، اللہ تعالیٰ سے مصروف کرتا معاف کر دو جتنا اپنی معافی کروانی ہے. یہ مت کہو کہ ہم معاف کرتے کرتے تھک گئے، ہماری خطاؤں کو بھی تو دیکھو کتنی خطائیں ہیں، اسی سے کتنے لوگ ولی اللہ ہو گئے. نادان نوکروں کا برداشت کرتے کرتے ولی اللہ ہو گئے. نادان بچہ ہے، اس کی خطائیں، نادان بیویاں بھی ہوتی ہیں. یہ بہت عجیب و غریب عمل ہے. تو آج کا بیان والکاظمین الغیظ، خاص اللہ کے بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور معافی کے بعد احسان بھی کر دیتے ہیں. دیکھیے احسان کا قصہ سنایا، اللہ مالوشی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، اس وقت کی احسان کا واقعہ بیان کر کے سکھا دیا امت کو کہ اگر تم غصہ آئے معافی بھی کر دو، کچھ انعام بھی دے دو تاکہ دل پر گرانی نہ رہے. ورنہ دل پر گرانی رہے گی جب تم نیت باندھو گے وہی جس پر غصہ اسی کی یاد آئے گی. کچھ احسان کر دو تو غصہ ختم، اور دل پر گرانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی احسان کرنے سے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے، میرے عاشقوں کے دل ہمارے لیے وقف رہے، ایسا نہ ہو کسی پر غصہ آ جائے اور کسی پر شہوت آ جائے. تو دل بیچ لیں، دل غصے سے بھی فروخت ہوتا ہے اور دل رومانٹک دنیا سے بھی فروخت ہوتا ہے، دونوں دل میں خرید لیتے ہیں. لہذا اس کا وہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے تھانہ بھون کی خانقاہ سے گھر جا رہے تھے. راستے میں حضرت حکیم عمر نے کاغذ نکالا اور کچھ لکھ کے جیب میں رکھ لیا. فرمایا مفتی شفیع صاحب بتاؤ میں نے کیا کیا. عرض کیا حضرت نے ہی دیکھا کہ ایک کاغذ نکال کر آپ نے کچھ لکھا اور جیب میں رکھ لیا. فرمایا کہ سنو، ایک چیز کی یاد آ رہی تھی، بھولنے کا خوف ہو رہا تھا بار بار کہ بھول جاؤں گا، میں نے دل کا بوجھ کاغذ پر رکھ کر جیب میں رکھ لیا اور دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ایک دعا کرو اس میں کچھ لوگ بھائی دیکھو ایک ہمارے دوست کے بیٹے کا آپریشن ہے وہاں امریکہ میں, اللہ تعالیٰ دعا کرو ان کو شفا نصیب ہو, اور دوسرے ان کی بہن شائشتہ بہت بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی شفا دے, اور یہ کون ہے صحت یابی کے لیے فضل الرحمان صاحب کو اللہ شفا دے, اور معین صاحب کا لڑکا رشید احمد جس نے یہاں گفٹ کیا ہے خود کے دن ایک خاص مہینہ ہوگا, معین صاحب کا لڑکا رشید احمد معین صاحب ہیں یہاں, بہرحال ایک حادثے میں انتقال کر گئے جن کی عمر 17 سال تھی, اللہ تعالیٰ اس جوان بچے کی شہادت دے اور ان کے ماں باپ کو صبر دے اللہ تعالیٰ, بس سب اپنے وطن جا رہے ہیں, یہی عنوان اخباروں میں آ جاتا تو یہ پریشانی نہ ہو کہ آج اتنے لوگ وطن اصلی گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور ایک صاحب نے لکھا ہے محمد ثنا صاحب کے فرزند کو بلڈ کینسر ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام خطرناک بیماریوں سے بچائے, بلڈ کینسر سے بچائے, اور پھیپھڑے میں کینسر سے بچائے, گردے بیکار ہونے سے بچائے, یا اللہ سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما, اور سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا, اور ہم سب کو وہ درد دل عطا فرما دے, اے خدا جو اپنے اولیاء اللہ کو آپ عطا فرماتے ہیں, بلکہ اولیاء دین کا آخری مقام جہاں سے آگے نبوت شروع ہوتی ہے, اے اللہ اپنے باب نبوت کو بند کیا ہے بند فرمایا ہے, لیکن آپ نے اولیاء اللہ کا سارا دروازہ کھولا ہوا ہے, اختر کو میری اولاد کو آپ سب کو آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صالحین بنا دے, اولیاء صدیقین کی نسبتیں عطا فرما دے, اور ہم سب کو جسمانی روحانی تمام غموں سے بیماریوں سے اور پریشانیوں سے عافیتیں اور صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرما دے, ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما دے, اور کراچی شہر کو اور پورے پاکستان کو اور سارے عالم اسلام کو امن و عافیت عطا فرما دے, صلی اللہ علیہ وسلم.